اس میں کشتی ہوتی ہے تو کشتی نہیں تھی، اور بڑا پریشان ہوا کہ کشتی کہاں سے آئے، اگر کشتی ہو تو میں آپ تک جلدی پہنچوں۔ بس میں نے دیکھا کہ یکایک ایک درخت آیا خود بخود چلتا ہوا میرے قریب، آ کے کٹا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اس کے تختے بنے اور تختے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور ان کشتی کے سائز کے مطابق ٹکڑے بنے اور بن کے جڑ گئے اور وہ جڑ کے کشتی بن گئی۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا، پھر وہ کشتی خود بخود چل پڑی اور میں ندی کے دوسرے کنارے پہ پہنچا اور آپ تک پہنچ گیا، اس لیے تاخیر ہوئی۔ کہنے لگے ایک تاخیر سے پہنچے، دوسرا اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود چلے اور خود بخود چلنے کے بعد خود بخود کٹے اور کٹنے کے بعد کشتی بنے اور کشتی خود بخود چل پڑے اور کشتی خود بخود جب چل پڑے اس کے بعد جو ہے کنارے تک پہنچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے واہ سبحان اللہ، ایک کشتی کے لیے تو کیسے ممکن ہے، ساری کائنات کے لیے ممکن ہے کہ خود بخود چل پڑے اور خود بخود ہو جائے اور ساری کائنات خود بخود ایسے ہی نظام چل رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخرکار وہ شخص جو ملحد تھا، جو اللہ کی ذات عالی کا منکر تھا، صرف اسی دلیل پہ وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ساری کائنات میں اللہ ہے اور ساری کائنات میں رب ہے اور ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا اس کی چاہت سے ہو رہا، جو ہو رہا، جو ہوا، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی چاہت سے ہو رہا۔ کس کی چاہت سے؟ میرے اللہ کی چاہت سے ہو رہا، کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور میرے اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی چاہت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ نظام رکھا ہے کہ میرے بندے اگر چاہتے ہو کہ میری چاہت تمہارے حق میں موافق ہو تو یہ نظام ہے، اگر چاہتے ہو کہ میری چاہت تمہارے حق میں مخالف ہو پھر کوئی اور نظام ہے، اگر یہ کرو گے تو میری چاہت مخالف ہو جائے گی۔ ماں کی مانو گے، اگر اولاد ماں کی مانے تو ماں کی چاہت، نفرت بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے، غصہ بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے اور محبت بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے، لیکن اگر بچہ ماں کی نہیں مانے گا تو ماں کی چاہت پھر غصے والی ہوگی نا، کیا خیال؟ میرے اللہ کی چاہت ہے، وہ چاہت پوری کریں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو امن میں آ جائے، ایمان امن میں لانے والا، امن میں آنے والا، امن کو پانے والا، مومن امن میں آنے والا، مومن اسے کہتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو اپنے سینے سے لگانے والا، اور سلامتی اس کا استقبال کرے، یہ سلامتی کا استقبال کریں، جس کو امن کہتے ہیں، سلامتی کو امن دوسرا نام ہے، اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا اللہ والے جب ہم اللہ کی چاہت کو پہچان کے چلیں گے، اللہ کی چاہت کو پہچان کے چلیں گے۔ میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ پرہیز کر لو، تم مجھے کہتے ہیں کہ مجبوری ہے جی، ہم میس کا کھانا کھاتے ہیں یا ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک بندے سے کہا کہ صحت سے بڑھ کے بھی کوئی مجبوری ہے؟ اس نے کہا جی وہاں تو جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی چاہت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کی مخالف نہ موافق کوئی چیز ہو، تھوڑا سا بھی، تو وہ ہاسٹل سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ دفتر کی زندگی میں دن رات میرے گزرتے ہیں، ہر وقت اپنے باس اپنے افسر کی چاہت کا مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کل ایک صاحب سے ریٹائر تھے، کہنے لگے آدھے مر گئے آدھے جو ہیں زندہ ہیں، ان کو 20th گریڈ ملا ہے، یہ لسٹ ہے 100 اتنے آدمی کی، ان میں میں بھی ہوں۔ تو پوری گرمی میری مری میں گزرتی تھی، اپنے افسروں کی چاہت کا مجھے خیال کرنا پڑتا تھا، وہاں مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیتے تھے کہ جناب افسر صاحب آ رہے ہیں، اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے محکمہ تعلیم کا سارا شعبہ ہوتا تھا میرے پاس، مجھے ان کی چاہت کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور اگر میں ان کی چاہت کا خیال رکھتا تو میری نوکری بحال ہے، نوکری ختم ہے۔ یہ عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ اسی نوکر کو کہتے ہیں۔ عربی کی جو دقیق لغت ہے، دروش پڑھے، فیض احمد فریدی کو میرے قریب کریں، آئندہ بھی قریب بیٹھا کریں تاکہ میرے قریب بیٹھ کے سنیں۔ عبداللہ کیسے کہتے ہیں؟ یہاں سامنے بیٹھا، عبداللہ کیسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں پسی ہوئی مٹی کو۔ کس مٹی کو؟ کون سی پسی ہوئی مٹی؟ جسے آپ دھول کہتے ہیں، دھول۔ دھول ایسی پسی ہوئی مٹی کہ جو ایک چٹکی میں کتنی اڑے اور ایک حرکت میں کتنی اڑے، اور دھول ہر طرف پھیل جائے، آپ گمان کر سکتے ہیں دھول کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کتنی دفعہ پستی ہے، پسنے کے بعد یہ دھول بن جاتی مٹی۔ جو شخص چاہت میں پستا چلا جائے، میری چھوٹی سی لفظوں کو، بے ترتیب گفتگو کو اگر توجہ کریں گے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے گا، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے گا۔ وہ شخص جو اللہ جل شانہ کی چاہت میں پستا چلا جائے، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں پستا چلا جائے، وہ عبد ہے، عبد ہے، وہ بندہ ہے۔ جو اللہ کی محبت میں پستا چلا جائے اس کا نام ہوتا ہے عبداللہ، سمجھ لیں وہ پس گیا ہے۔ اور پستا وہ ہے جس کی اپنی چاہت کوئی چاہت نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی خواہش خواہش نہیں ہوتی، اپنی تمنا کوئی تمنا نہیں ہوتی، اپنی رغبت کوئی رغبت نہیں ہوتی، بس جو آقا فرمائے گا وہ چاہ لیں گے، اسی کو عبد کہتے ہیں، اسی کو عبداللہ کہتے ہیں۔ میری کوئی چاہت چاہتی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک لونڈی لے آئے بازار سے، پہلے لونڈیاں بکتی تھیں، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لونڈی کہنے لگی آقا جو آپ نام رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے۔ اچھا تو کیا کرے گی؟ جو حکم فرمائیں گے وہی کروں گی۔ کہاں سوئے گی؟ جہاں سلا دیں گے۔ کیا کھائے گی؟ جو کھلا دیں گے۔ اس طرح سوال کرتے کرتے پوچھنے لگے کہ اللہ کی بندی کہ تیری کوئی چاہت ہے؟ کہنے لگی بکے ہوئے غلام کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ جو غلام بک گیا ہو اس بھی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ اور میرے اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ اشترا، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خرید لیا ہے، جتنے مومن ہیں ان کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اس میں ایک بات یاد آئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے 30 پاکستان میں مکان کے بدلے میں نے دبئی میں، کسی دبئی کی ریاست میں کچھ روزگار کے لیے گئے تھے، کہنے لگے 30 پاکستان میں مکان کے لیے میں نے نہ دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھا ہے، نہ پل دیکھا ہے، نہ سکون دیکھا ہے، میرے گھر والوں نے میری سارے مال دولت برباد کر دیا، دراصل وہ اس کے لیے آیا تھا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے جنت کے مکان کے بدلے، تو جو خرید جاتا ہے اس کا نہ صبح سکون کا ہوتا ہے اور نہ شام سکون کی ہوتی ہے، اس کی صبح اس کی نہیں ہوتی، اس کی شام اس کی نہیں ہوتی، اس کا پل اس کا نہیں ہوتا، اس کی رات اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی مرضی کوئی ہوتی ہے؟
فرمایا کہ مومن کی زندگی ایسے ہے جیسے قیدی کی قید خانے میں. کبھی نہ اگر آپ کو موقع ملے جیل میں صرف اس نیت سے ملاقات کرنے جائیں, اگر کوئی ایسا مل سکے, قیدی کی زندگی جا کے دیکھیں کہ قیدی کی زندگی کیسی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو بڑے قیدی ہوتے ہیں نا, جن کی جیلیں, جن کی قید بڑی ہوتی ہے, ان کی زندگی جا کے دیکھیں. قیدی کا لباس اپنا نہیں ہوتا, اس کا کھانا اپنا نہیں ہوتا, اس کی چاہت اپنی نہیں ہوتی, اس کی صبح اسے کوئی خبر نہیں, اس کی شام اسے کوئی خبر نہیں, اس کی زندگی کے دن رات اس کے اپنے نہیں ہوتے. وہ حکم کے تابع ہوتا ہے, جو نگران ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے جیل کا, اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے. فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اب کوئی شخص اس کو جنت بنانا چاہے اور پھر جنت کی راحتیں لینا چاہے, ممکن ہی نہیں ہے. جنت میں بیماری نہیں, یہاں بیماری ہے. جنت میں ٹینشن نہیں, یہاں ٹینشن ہے. جنت میں شور نہیں, یہاں شور ہے. یہ سکون کی تلاش میں بڑی بڑی سوسائٹی میں نکل جاتے ہیں, بس شور نہ ہو. شور بھی جنت کی, خاموشی بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب جنت کی زندگی کو پانا ہم یہاں چاہتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن لائف نہ ہو, وہ تو اللہ پاک نے رکھی آخرت میں, یہاں تو رکھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں رکھی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری کوئی چاہت چاہت نہیں ہے, قیدی کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. مریض کی چاہت ہوتی ہے, ہسپتال میں جاتی اس کا لباس تبدیل, اس کا کھانا تبدیل, اس کی ملاقاتیں ختم, اس کے اوقات ختم, اس کی ترتیب ختم, اس کی ساری مرضی ختم. کیوں مریض ہے؟ مریض کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی, اس کی زندگی کی ہر ترتیب ختم ہو جاتی ہے. جب یہ ساری باتیں طے ہو گئیں کہ ہماری کوئی چاہت چاہت نہیں ہے, ہماری کوئی مرضی مرضی نہیں ہے, پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چاہت چلتی ہے. ہمیشہ انسان دو چاہتوں میں آتا ہے, یا خوف یا شوق. لفظ یاد رکھیے گا, یا شوق یا خوف. اور کسی کی عزت بھی دو وجہ سے کی جاتی ہے, یا شوق کی وجہ سے کہ اس سے محبت, شوق سے مراد محبت, یا خوف کی وجہ سے. ماں باپ سے جو ڈرتا ہے جوان, بوڑھے ماں باپ سے خوف نہیں ہوتا, شوق ہوتا ہے. ماں باپ, بوڑھے ماں باپ سے کیا شوق خوف ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ جسمانی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ شوق ہوتا ہے, شوق. اور جس شخص کو کملی والے کا شوق ہوگا نا, وہ مقام میں اونچا ہوگا. خوف کا بھی مقام ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھائیں, اس کا مقام ہے, اس کا مقام ہے, اس کا درجہ ہے. لیکن جو شوق کا مقام ہے, وہ اولیاء کا, ابدالوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا, اور بڑے بڑے صاحب مقام لوگ ہیں, ان کا مقام شوق ہوتا ہے. اور جو عام بندہ ہوتا ہے, اس کا مقام خوف ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر مان کے چلنے کی چاہت کتنے فیصد آئی. اور مان کے چلنا یہ ہے کہ میری طبیعت کی ہر چاہت, میری ہر منشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے, بس وہ میری چاہت ہوگی. یہ بات دیکھنے کے قابل ہے. ہر بندہ اپنے من میں جھانکے, اور ہر بندہ اپنی طبیعت میں جھانکے کہ میرے اندر مان کے چلنے کی چاہت کتنے فیصد بڑھ رہی ہے. اگر میں مریض ہوں, میں مریض ہوں, تو پھر مجھے اپنی مرضی کی ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی. کس چیز کا مریض ہوں؟ کوئی دنیا کی ہر بیماری کا مریض ہے، اور میں دل کی بیماری کا مریض ہوں کہ میرا دل ذکر کو نہیں چاہتا، نماز کو نہیں چاہتا، اللہ کی محبت کو نہیں چاہتا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کو میرا دل نہیں چاہتا، نماز کے سجدوں کو لمبا کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا، تنہائیوں کی دعاؤں کو میرا دل نہیں چاہتا، اندر کے دل کے مراقبے کو میرا دل نہیں چاہتا، تو میں مریض ہوں. پھر اگر مریض ہوں تو پھر لباس میری مرضی کا ہوگا یا معالج کی مرضی کا؟ ڈاکٹر کی مرضی کا. غذا کس کی مرضی کی؟ معالج کی مرضی. یہ جو فقیروں کی تسبیح خانے ہوتے ہیں نا، یہ روحانی شفا خانے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ روحانی شفا خانے. اور جو شفا خانے جس کو آج کل ہم نے ہاسپٹل کا نام دیا ہے، تو اس میں لباس اپنی مرضی کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. غذا اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، ملاقات اپنی مرضی کی نہیں ہوتی. اب میرے مجھے یہ چیز پسند ہے، نہیں چلے گی بات. وہاں ہماری پسند چلے گی، معالج کی پسند چلے گی، ڈاکٹر کی پسند چلے گی، حکیم کی پسند چلے گی. ایسے ہے اس کی پسند چلے گی. تو یہ بات فیصلہ ہے کہ اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس دنیا میں سب سے پیارا سکون، چاہت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. اللہ پہلے اس دنیا کو جنت بنائے گا. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اس کو راحت کا اور سکون کا کچھ نمونہ چکھانا ہے آخرت کے لیے، کہ میرے بندے تو نے میری ذات کی خاطر اور میرے حبیب کی محبت کی خاطر قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کا صلہ پہلے تجھے دنیا میں چکھاؤں گا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، پھر بادشاہ سے فقیری پہ آئے، کہنے لگے جو اللہ پاک نے محبت اپنی محبت کے صدقے جو ہمیں سکون دیا ہے، اگر یہ سکون بادشاہوں کو پتہ بھی چل جائے تو وہ تلواریں لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں اللہ نے کتنی راحت، کتنا سکون اور کتنا چین دیا. حالانکہ بظاہر ان کی زندگی میں کچھ دکھ بھی تھے، لیکن وہ دکھ انہیں ایسے نظر آتے تھے جیسے سکون ہو. تو اگر ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے اندر مان کے چلنا آ گیا، مان کے چلنا آ گیا. اچھا، اس مان کے چلنے میں سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے، قرآن پاک میں آپ بار بار پڑھیں تو دو چیزیں، تین چیزیں، ایک میں اس دن سوچ رہا تھا کہ مسلسل آتی ہیں، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، ایک اور جگہ آتا ہے مال اور بنون، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہارے لیے فتنہ ہیں. یہ کیوں آتا ہے؟ بیویاں بھی، بیٹے بھی اور مال بھی، اہل و عیال بھی. اس کے بارے میں فرمایا فتنہ ہے، کہ ہمیشہ اکثر انسان اپنی اولاد کی خاطر حرام کی طرف مائل ہوتا ہے، بیویوں کی خاطر اور اپنے کنبے کی خاطر. اب یہ چیزیں رکاوٹ بنے گی. یہ ذہن میں رہے اور زندگی ایسے گزار کے چلنی ہے. یہ ذہن میں رہے. آج فرصت نہیں ہے، آج فرصت نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا جو ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے. یہ قبر میں جتنے پڑے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، مصروف ہیں؟ کیوں اللہ والے ہیں؟ قبر میں جتنے پڑے ہیں سارے کے سارے فارغ ہیں؟ بالکل فارغ، بالکل فارغ. آج میں ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس حدیث پہ ہمارے مان کے چلنے کا مزاج کیسے بنتا ہے. میرے مطالعے سے ایک حدیث گزری تو جی میں آیا کہ آپ کو بھی سنا دوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس حدیث پہ ہمارا یقین کتنا ہے. اور یہ اس وقت آئے گا جب ہمارے دلوں کے اندر سچا عشق مصطفیٰ ہوگا، سچا سچا. وہ سیزن والا عشق نہیں،
جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ سے ایک شکوا کیا تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا آپ کے نالین مبارک کے جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، شکوا کیا تھا نا؟ پھر وہی جھنڈیاں ہوتی ہیں کہ بوسیدہ اور خستہ ہو کے نیچے گرتی ہیں، اور پھر سڑکوں میں اور کیا اور کس گلیوں میں اور نالیوں میں ان کے باسات کیا ہوتا ہے؟ یہ شکوا میں نے آپ سے کیا تھا، اس لیے کہ میرے دل میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا احترام اور ادب ہے، اور اللہ کا فضل ہے آپ بھی ان ادب کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جس کے من کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور محبت ہے، جو آقا سے محبت رکھتا ہے اور کرتا ہے، اس کے لیے تو ایک چھوٹا سا فرمان سر آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، جس کے سامنے جان بچانا مطلوب ہوتا ہے وہ سنی ہوئی بات بھی۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، ہمارا ایک مریض ہسپتال میں داخل تھا، میں اس کو پوچھنے کے لیے گیا تو وہاں ساتھ ہی دوسرے بیڈ پہ ایک بوڑھی اما تھی، اس نے یہ نسخہ بتا دیا۔ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تجھے فلاں تکلیف ہے؟ میں نے کہا، تو اما کہنے لگے، یہ بیٹا تکلیف ہے تو یہ دوائی استعمال کر لے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا، کہنے لگی جی میں مجبور اور دیوانہ تھا۔ مجبور اور دیوانے آدمیوں کے لیے جیسے بھی کچھ کہاں سے ملے تو وہ تو لے لیتا ہے، اور میں نے اس کو استعمال کیا اور مجھے فائدہ ہو گیا۔ بھائی، بڑے بھائی فرمانے لگے کہ ایک مائی میرے پاس آئی، کہنے لگے کہ اتنے روپے کا زعفران دے دے، اور اتنے روپے کا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ میں نے کہا، مائی یہ کیا کرے گی؟ کہنے لگے، کسی نے ٹونا بتایا ہے کہ وہ کسی پیر صاحب نے یہ کر لے، یہ کر لے۔ میں نے کہا، ماں یہ ایسی ہوتا ہے۔ اس مائی نے جو لفظ کہے وہ بڑی عجیب لفظ کہے، کہنے لگے، بیٹا مجبور کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، آج ایک کور چنگا لگ دے، مجبور کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، دے دے ہوں چھوڑ دوں۔ کملی والے کی محبت کے اگر مجبور ہے پھر سناؤں، ورنہ نہیں سناؤں۔ مجبور کو تو جھوٹ اچھا لگتا ہے، میں تو سچ سنانے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کے بادشاہوں کے فرمان اگر سچے ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جھوٹ کا احتمال 100% ہے۔ میرے آقا کے فرمان میں جھوٹ کا احتمال 1,00,000% بھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ تو جھوٹ، جھوٹ کا گمان نہیں ہو سکتا، جھوٹ تو جھوٹ، جھوٹ کا عکس نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ میں سچے حبیب کا سچا فرمان سنانے لگا ہوں، اور وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج حالات اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو آج کے حالات ہیں وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے مطابق ہو رہا، اور کیوں ہو رہا وہ بھی فرما دیا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کو سننے کے قابل ہیں آپ؟ ہیں جی؟ اس لیے کہ یہ حدیث ہر فرد یہ کہے، سنانے والا بھی سننے والا بھی، یہ میرے لیے ہے۔ کیا کہے؟ ہر فرد یہ کہے کہ یہ حدیث میرے لیے ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں اعلانیہ فسق و فجور ہوتا ہے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگلے لوگوں میں وہ بیماریاں کبھی نہیں ہوتی۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور بے حیائی کو رواج بنا لیا جائے، بے حیائی کو ضرورت بنا لی جائے، بے حیائی کو لباس بنا لیا جائے، بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے، جب وہ عام ہوتی ہے۔ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، بلوچستان میں سوئی سوئی سے آگے وہ قبائلی بکٹیوں کا ایریا ہے، کئی دن سفر کے بعد وہاں پہنچے، آنکھوں سے نابینا تھے،
اور ان کی گاڑی بھی ساتھ کھڑی تھی. وہ دو بیل اور لکڑی کی, وہ بیلوں والی جو ہے نا لکڑی کی جس میں پہیے ہوتے ہیں, بیل گاڑی, وہ ان کی گاڑی تھی. اسپیشل قبیلے والوں نے حضرت کے لیے ایک اسپیشل مرسڈیز کھڑی کی ہوئی تھی, حضرت کی گاڑی موجود تھی. بڑے اللہ والے تھے. ان کی بات یاد آئی اس حدیث پہ. یہ حدیث کا پہلا حصہ میں نے سنایا, اگلا سناتا ہوں. فرمانے لگے جب گھروں کی دیواریں نیچی ہو جائیں گی نا, گھروں کی دیواریں نیچی ہو جائیں گی رواج اور فیشن کے مطابق, تو سمجھ لو کہ دل کے اندر ایمان کی سطح نیچی ہو گئی ہے اور حیا کی سطح نیچی ہو گئی ہے. ایمان کی سطح اور حیا کی سطح نیچی ہو گئی. تو آقا نے فرمایا کہ جب اعلانیہ بے حیائی ہوتی ہے تو پھر تعاون آتا ہے اور ایسی لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگلے لوگوں میں وہ بیماریاں کبھی تھی ہی نہیں. پہلی بات. دوسری بات, اور جب کوئی قوم ناپ اور تول میں چوری کرتی ہے تو اس پر قحط اترتا ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے, اور بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے, اللہ ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے. اور تیسری بات, اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں دیتی تو اللہ جل شانہ ان پر بارش روک دیتے ہیں, اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش ہوتی بھی نہ. اور چوتھی بات, جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتی ہے تو اللہ جل شانہ ان پر ایک دشمن کو مسلط کرتا ہے جو ان کی قوم کا نہیں ہوتا. ہاں, غور سے سمجھیں, یہ فکرہ غور سے سمجھیں. ایسا دشمن ہوتا ہے ان کی قوم پہ مسلط جو ان کی قوم کا نہیں ہوتا. اور وہ چھین لیتا ہے بعض اس مال کو جو وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ان کا مال ان سے وہ چھین لیتا ہے, چاہے وہ مال معدنیات کی شکل میں ہو, چاہے وہ مال کی شکل میں ہو. اور پانچویں چیز ہے کہ جب مسلمان حاکم اللہ کی کتاب پر نہیں چلتے, اللہ نے جو اتارا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے, تو اللہ جل شانہ ان کے اندر لڑائی ڈال دیتے ہیں. کیا ڈال دیتے ہیں؟ جب بے حیائی, سب سے پہلی چیز اس میں کیا بیان فرمائی, جب بے حیائی عام ہو جائے گی, عام ہو جائے. ہیپاٹائٹس کبھی سنا تھا پہلے کسی نے؟ لاکھوں میں کسی ایک کو ہماری طب کی پرانی کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یرکان اسود, کالا یرکان, پرانی کتابوں میں آتا ہے. لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا تھا. سرطان جس کو کینسر کہتے ہیں, لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا تھا. اچھا, بائی پاس کبھی کسی سنا کسی نے؟ کیوں اللہ والو, لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا تھا, ہزاروں کی بات نہیں ہے, لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا تھا. ہسپتالوں کی ہسپتالیں بڑھ رہی ہیں, شہروں میں مطالبہ ہوتا ہے کہ جی فلاں نے, ایم این اے وزیر نے مہربانی کر کے 500 بیڈ کا ہسپتال بنوا دیا, 500 بستر کا ہسپتال بنوا دیا. ہسپتالوں میں باقاعدہ بڑھتی جا رہی ہیں ہسپتالیں, شفا خانے بڑھتے جا رہے ہیں. 1954 میں ایک ہمارے, میں ڈاکٹر صاحب سے ملا, فوت ہو گئے, کہنے لگے میں نے کنگ ایڈورڈ سے 1954 میں ایم بی بی ایس کی تھی. ایک ہی میڈیکل کالج تھا پنجاب کا, پنجاب سے مراد مشرقی مغربی پنجاب, سارا امرتسر جلندر یہ سارا پنجاب, اتنا بڑا پنجاب ہے یہ. ایک ہی میڈیکل کالج تھا, ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں تھی. چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی تھیں, علاج معالجے ہو جاتے تھے. میں اس دن ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اس امت میں ایک, جتنے عذاب ہیں ٹیسٹوں کے نام پہ ایک عذاب الہی مسلط ہے. ایک ٹیسٹوں کے نام پہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہے. اسلام آباد میں F10 میں میں جب کلینک کرتا تھا, میرے پاس ایک صاحب آئے, فائل تھی ان کے پاس بہت بڑی. میں نے کہا بیٹھ کے گنے کتنے ٹیسٹ ہیں آپ کے پاس, ٹیسٹ رپورٹیں. گنتے میرے خیال میں 250 سے زیادہ رپورٹیں تھیں. مرد وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی تھی اور لاکھوں روپے ان ٹیسٹوں پہ لگ چکے تھے, بیماری ویسی کی ویسی موجود تھی. اس امت پہ اللہ کی طرف سے جو ناراضگیاں آئیں اس بے حیائی کی وجہ سے, جس بے حیائی کے لباس کو کہ عورت لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہے، اریم ہوتی ہے، ہاں اس بے حیائی کے لباس پہ جو اللہ کی طرف سے جو ہم نے اللہ کو عذاب کی دعوت دی ہے، جو بے حیائی کے لباس پہن کے گھروں کے اندر، شادیوں کے اندر، کتنی تمناؤں کے بعد اللہ پاک بیٹا اور بیٹی دیتے ہیں، کتنی تمناؤں کے بعد، ان سے پوچھو نا جن کے پاس بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پھر اللہ نے بیٹی بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا، اور کتنی رحمت اور کرم فرمایا، پھر اس بیٹی اور بیٹے کے نام پہ رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ گھر کو سجانے والا اور گھر میں روحانی محفلیں کرانے والا، جب اس کی شادی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی، وہ آقا کو کتنا راضی کرتا ہے اور کتنا ناراض کرتا ہے، سوچے تو صحیح، ذرا کہتے ہیں نہیں، اب میرے جو ہیں محلے دار اور رشتے دار، میں نے تو سب کو لے کے چلنا ہے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی یہ ناک جو ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے، اٹھا کے جیب میں رکھ لو پھر لگا لیا کرو، مسئلہ ناک کا ہے نا، بنی ویسے مٹی کی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا، تو مٹی کی ناک ہے جیب میں رکھ لیا کرو، ناک کٹنے کا خطرہ ہے اس کو جیب میں رکھ لو، آقا کو ناراض نہ کرنا، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفیٰ، کملی والے کا دامن نہ چھوٹے، یقین جانیے، پھر اللہ پاک نہ ان خوشیوں کو غمیوں میں اور زندگی بھر کی مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں کہ ہزاروں کہتے ہیں، ہزاروں کہتے ہیں، کل کی بات ہے ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پاس، کل کی بات ہے، اور ساتھ جوان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کی عمر پوچھی، کہنے لگا 22 سال، تو ایسے کانوں کو ہاتھ لگایا، دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے، کہنے لگے اور آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ اس بیٹے سے بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ ابھی بات کروں گا اور میرے گلے میں پڑ جائے گا، ہاں جب اعلانیاں فحاشی ہوگی فیشن کے نام پہ، رواج کے نام پہ فحاشی ہوگی، میلاد کے نام پہ فحاشی ہوگی، ناراض تو نہیں ہوں گے، ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کیوں اللہ والو ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کہیں گے بھائی بھابھی ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نجدی ہیں، میں نے کہا میں وجدی ہوں، مجھے تو وجد آتا ہے کملی والے کا نام سن کے، اللہ والوں کا نام سن کے، تجھے آیا کبھی وجد، جب اعلانیہ فحاشی ہوگی بے حیائی ہوگی، پھر لا علاج بیماریاں آئیں گی، لا علاج بیماریاں آئیں گی، نہ بڑوں نے پہلوں نے وہ بیماریاں دیکھی نہیں ہوں گی، میں کہتا ہوں آج بھی در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے، دنیا میں سب سے بڑا شفا خانہ کملی والے کا در ہے، اللہ کی قسم دنیا کا سب سے بڑا شفا خانہ، دنیا کا سب سے بڑا دوا خانہ، دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکس، میڈیکل کمپلیکس، دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال، اور دنیا کے سب سے بڑے راحت کدا میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، بس جو اس در میں آ گیا اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے آقا کی چاہتوں میں اپنی آپ کو اس نے رنگ لیا، بس دنیا کی ساری بیماریاں ختم، سب شفائیں اس کے قدموں میں ہیں، ہسپتالیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی، زیر زمین ہسپتالیں آ رہی ہیں، میں اس دن وہاں یکی دروازے سے آگے وہ میں جا رہا تھا آگے اس طرف بادامی باغ کی طرف، تو دیکھا کہ وہ نیچے کھدائی ہو رہی ہے، کیا ہے اس نے کہ جی وہ ہسپتال کے کوئی بلاک بنا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، اس زمین کے نیچے ہسپتال ہیں، بیسمنٹ اوپر ہسپتال ہیں، مریض ہی مریض ہیں، مریض ہی مریض ہیں، آج سے 50 سال پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، 40 سال پہلے بڑے بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں تھی اتنی ہسپتالیں، اتنے مریض ہیں، تھی بالکل نہیں، نہ بیماریاں، نہ اتنے میڈیکل سٹور، कुछ भी नहीं। अच्छा चलो फिर इनसे ये एक सवाल और भी करें, जिनसे ये सवाल करें ना साथ इन दोनों बातों का कंपैरिजन करें, मवाजना करें। एक सवाल और भी करें, जो बेहयाई अब है इतनी थी नहीं थी? मेरे आका ने जो फरमाया वो हक और सच है, उसमें कोई शक नहीं हो सकता, बिल्कुल पक्की बात। मेरे आका ने फरमा दिया वो लारैब है, उसमें कोई शक है ही नहीं, मिर्या भी नहीं है। तो फिर जो फरमा दिया, हम सोचे तो सही इतनी लाइलाज बीमारियां क्यों हैं? हर जगह मरीजों का रश ही रश है, लगता है कि सारा मुआशरा मरीज हो गया, हर तन मरीज, हर मन मरीज, मरीज ही मरीज, मरीज ही मरीज, मरीज ही मरीज, क्यों? बेहयाई जितनी बढ़ती चली जाएगी अल्लाह वालो, मेरे आका की जिंदगी की गुलामी जितनी कम होती जाएगी, बेहयाई बढ़ती चली जाएगी, उतनी मर्दें बढ़ती चली जाएंगी। मेरे आका ने फरमा दिया बस हक है कि जब बेहयाई खुलम खुला होगी, एलानिया होगी, एलानिया, बेहयाई को मुआशरे की जरूरत, जिंदगी की जरूरत, जिंदगी में रहने का के लिए निहायत जज्बे लाजम समझा जाएगा, फिर अल्लाह पाक फरमाएगा ठीक है तुम्हें चैन से मैं नहीं बैठने दूंगा, चैन अल्लाह लूट लेगा, बीमारी के नाम पे, दुख के नाम पे, बेचैनी के नाम पे, परेशानी के नाम पे अल्लाह चैन लूट लेगा। लूट लिया? नहीं लूटा। मैं एक दफा बैठा हुआ था ऐसे, कुछ जिन की ऐसी हाजिरी थी, कुछ अमल वगैरह कर रहे थे ऐसे कुछ, तो एक साथ ना मोबाइल किसी का बजा और उसमें मौसीकी की धुन थी, तो उस जिन ने ना जोर से कहका लगाया, बड़ा बूढ़ा जिन था, सदियों बूढ़ा, उसने कहका लगाया और कहका लगा के कहने लगा, जिस घर में मौसीकी हो, चाहे मोबाइल की या जो भी मौसीकी हो, उस घर में हमारा धमाल होता है। जिस घर में शयातीन, खबीस जिन्नात का, काले जिन्नात का, बदबूदार जिन्नात का धमाल होगा, उस घर का कुछ बचेगा? सुकून चैन होगा? फिर झगड़े नहीं होंगे, बेचैनियां नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी, क्या होगा? बचेगा क्या? ए लेवल, ओ लेवल का जो बुखार चढ़ा हुआ है ना, इतना बुखार चढ़ा हुआ है, इतना बुखार चढ़ा हुआ है, कभी बच्चे को कमली वाले की मोहब्बत भी सिखाई है, उसे अखलाक भी सिखाए, अहले बैत के नाम सिखाए हों, सहाबा के नाम सिखाए हों, कभी बैठ के उससे बात की हो कि मैं हमारे नबी अलैहिस्सलाम कौन थे, क्या थे, ये किस्से और कहानियां सुनाई हूं, कभी सहाबा कराम की जिंदगी सुनाई हो, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी उन्हें बताई हो। मैं बात कर रहा था बैठा बैठा, तो इमाम बुखारी का नाम आया, एक जवान दूसरे से कहने लगा ये बुखारी कौन है? उसने पूछा किसी को बुखार हो गया? उसने चुपके से कहा पता तो मुझे नहीं, किसी को कोई बुक का राइटर है। फिर जो औलाद को देते हो वो वापस लौटा के देती है ना, तो कांटों को बो के फिर कांटे ही चुनोगे, तुम कहते हो फूल चुने, ये दीवानगी नहीं है? इससे बड़ी दीवानगी और क्या होगी? तो कांटे बो के उसको कांटे ही चुनोगे। एलानिया, एलानिया जब बेहयाई आम होगी फिर बीमारियां होंगी, इसलिए मैं कहता हूं हुक्मरानों को गालियां ना दो अल्लाह वाले, और गुनाह अपने जिम्मे ले लेते हो। अमेरिका को गालियां देते हैं, कोई इंग्लैंड को, कोई अंग्रेज को, कोई गोरे को, कोई फलां को गालियां देते हैं, क्यों देते हो? मैं नवाबशाह गया तो वो एक बंदा जो है ना वो मुल्क के सदर को गाली करे, यहां का था। मैंने कहा फिर तू, चलो वो तो यहां का था, तू यहां का है, तू बता तूने क्या किया? वो तो यहां का था, तूने क्या किया? क्यों? गाली देना आसान है और अपने मन की दुनिया बदलना मुश्किल है। کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑے کرنے آسان، نعرہ لگانا بھی آسان، کیوں امت تو نعرے پہ آ گئی نا. زیادہ سے زیادہ ہمارا فرض کفایہ یہی ہوتا ہے کہ سڑک پہ جاؤ اور دکانیں توڑ دو اور جلا دو اور مسلمان کا مال چھین لو، اور ہم نے اپنی جو ہے حق ادا کر دیا حب الوطنی کا. اس کا نام ایمان اسلام ہے؟ سوچے تو صحیح. اللہ والے، ہم تو غیر مسلموں کی خیر خواہی لے کے چل رہے، مسلمان تو اور عظیم ہے نا. مسلمان کی تو اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے ایمان والے کی. ہمارے من میں تو غیر مسلم کی خیر خواہی ہے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا امتی ہے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. اگر میرے آقا کا فرمان ہمارے دل میں حق اور سچ گھر کر گیا، یہ فرمان، اور ہمارا من کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، پھر سوچیں بیماریاں لا علاج بیماریاں، لا علاج بیماریاں. اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے سرجری کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اوہ وہ بیماری تھی ہی نہیں. کئی کیس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی سرجری کی باقاعدہ، ان کی باقاعدہ سرجری کی، اور سرجری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیماری تھی ہی نہیں، یا وہ سرجری کرنے کے بعد وہ بیماری ساری زندگی کا روگ ہے، ساری زندگی کے لیے دوائیں کھانی پڑتی ہیں. کوئی شوگر کے مریض دیکھے تھے؟ ہارٹ کے مریض دیکھے تھے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، نیک کے ساتھ بیٹھنے سے بھی نیکی کے اثرات پڑتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ زرگروں کی دکان، وہ گیس کے کٹر سے تب تالے کاٹے جا رہے تھے، سنایا تھا نا. ایک دکان پہ پہنچے تو اوپر بوڑھی خاتون تھی، وہ سو رہی تھی، اس کی جاگ ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ تالے کاٹ رہے ہیں. اس نے شور مچایا کہ وہ کتنی دکانیں کاٹ چکے تھے، ان سب کو اس نے لوٹنا تھا. اور جب اس کی باری آئی، اور اس لیے کہ اس کی دکان اس لیے بچی کہ وہ زکات پوری ادا کرتا تھا، اور اس کے پوری زکات کے ادا کرنے سے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی بچا دیا جو شاید ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. بعض اوقات اللہ کے ہاں یہ نظام بھی ہے، جس طرح گناہ کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے، اس طرح نیکی کا اثر بھی ساتھ والوں پہ پڑتا ہے، نیکی کا اثر بھی ساتھ والوں پہ پڑتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے دادا تھے، وہ بار بار خواب میں آ رہے ہیں کہ مجھے اس قبر سے نکالو، میں تکلیف میں ہوں. میں نے کہا اس خواب میں اس سے پہلے بھی کوئی خواب تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہمارا خیال ہے، کیونکہ حجت ابھی نہیں ہوئی تھی. وہ پھر آیا، کہنے لگے جی بار بار خواب میں آ رہے. میں نے کہا علماء سے رجوع کریں، علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ وہ خواب سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو اس کے قبر کے قریب کوئی ایسا میت گیا ہے. میں نے اپنی رائے دی، میں نے کہا یہ میری رائے ان کے سامنے بیان کر دینا، کہ یا تو میت ایسا ہے کہ جو وہ ثواب والا تمہارا دادا تھا، ثواب والا میت ہے، دوسرا جو ساتھ اس کے پڑوس میں آیا وہ ہے عذاب والا، اس کے اثرات ہیں، یا کہیں سے کوئی پانی اچھا یا گندا پانی رس رس کے ان کی قبر میں جا رہا، یہ بھی ساتھ بیان کر دینا. انہوں نے کہا کہ ایک اللہ والے کے پاس میں نے بھیج دیا، کیونکہ معاملہ ایسا تھا میں خود اس میں کوئی جو ہے مشورہ نہیں دینا چاہتا تھا. میں نے کہا ان کا مشورہ جا کے لو. انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ کوئی ایسا میت دفن کیا گیا ہے جو میت عذاب والا ہے، لہذا تلاش کرو قبریں کتنی ہیں. میرے پاس آئے، کہنے لگے انہوں نے آپ کی اس رائے کو کہا ہے کہ یہ رائے ٹھیک ہے. اور جب پتہ کیا گیا تو ایک ایسا پیشہ ہے، اس پیشے کا ایک ملازم، پیشے کا نام نہیں لیتا، اس پیشے کا ایک ملازم، اس کی قبر وہاں بنی تھی. اور میں نے کہا اب تم اندازہ کرو خواب کب سے آنا شروع ہوا، ڈیٹ کو تلاش کرو. اس نے اندازہ کرتے 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 آخر کار جی اس مہینے کی اس ڈیٹ سے میرے خواب آنا شروع ہوا. میں نے کہا پتہ کرو کہ وہ میت کس ڈیٹ میں وہاں دفن ہوا تھا. جب پتہ چلا تو وہ میت بھی انہی تاریخوں میں وہاں دفن ہوا تھا. برے کی صحبت قبر والے کو پریشان کرتی ہے، تو کیا اس دنیا میں پریشان نہیں کرتی؟ نواب کالا باغ کی گورنری تھی، جو بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں نواب کالا باغ کی گورنر رہی کیوں جی؟ یاد ہے بہت سو کو چوشل یاد ہے؟ اچھا آپ کیا تھے اس وقت؟ ان کے خاندان والے گئے ایوب خان کے گھر، ایوب خان کے گھر والے آئے ان کے گھر دعوت پہ اسی گورنر ہاؤس میں، نواب آف کالا باغ کے گھر، ایوب خان صدر تھا مرحوم، نواب کالا باغ مرحوم کے گھر آئے کھانے پہ گورنر ہاؤس میں. تو جو نواب کالا باغ کے فیملی تھی، بیوی بچے تھے، بیٹیاں تھیں، انہوں نے ایوب خان کی بیوی اور بیٹیوں سے پردہ کیا، عورتوں نے عورتوں سے پردہ کیا، عورتوں نے عورتوں سے پردہ کیا. خیر وہ کھانا کھلایا، جو بھی ہوا باتیں تو ہوتی رہیں. تو انہیں بڑی عجیب سی بات لگی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو انہوں نے جا کے شکوا کیا، بڑا پرزور شکوا کیا. اور صدر ایوب نے نواب آف کالا باغ سے شکوا کیا کہ یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا، کہ آپ کی خواتین نے میری خواتین سے پردہ کیا، عورت عورت سے پردہ کرتی ہے. کہنے لگے اصل میں ہمارے ایک مرشد ہیں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مرشد ہے ہمارے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو بے پردہ عورت ہے وہ مرد کے حکم میں آتی ہے، جو بے پردہ عورت ہے وہ مرد کے حکم میں آتی ہے، تو اس لیے ہماری عورتوں نے آپ کی عورتوں سے پردہ کیا ہے. میں یہ بات سنی تھی کئی دفعہ. ایک دفعہ میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بات مجھے مل گئی. ایک اور دوسرا میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کشف المحجوب سبکن پڑھی ہے اور مکتوبات صدی، اور انشاءاللہ اس اتوار کو میں شروع کر رہا ہوں سبکن، لیکن صرف چند احباب کو اس کی دعوت دوں گا، سب کو شاید نہ دے سکوں. اس میں میرے شیخ نے یہ بات حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات سے فرمائی تھی، کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت مرد کے حکم میں آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ساری دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں، اس وقت کھربوں ڈالر ریسرچ پہ لگ رہے ہیں کہ بیماری فلاں کا علاج کیا ہے، اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا جس کی حد نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، بس پھر عورتوں کو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا کی چادر لینی ہوگی، اور مردوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حیا اور عثمان غنی جیسا حیا لانا ہوگا. پھر کھلم کھلا اعلانیہ، جو بے حیائی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ حضرات کا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری دوائیں بکیں. کچھ دوائیں میں بھی بیچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں میری دوائیں دل بکے. کیا بکے؟ دوائیں دل بکے. یہ دل کی دنیا کے جو نسخے ہیں نا میرے پاس، میرے شیخ کے، میرے مرشد کے مجھے دیے ہوئے، میں کہتا ہوں یہ بکیں، اور یہ میں بیچ رہا ہوں، یہ بھی میری دکان ہے، یہ بیچ رہا ہوں میں. بھائی ہر کاروبار کا نفع ہوتا ہے نا، اللہ والو کاروبار کا نفع ہوتا ہے. حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ایسے روحانی محفل لگاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ میری دکان کا سودا بکنے والا ہے، جو لے لے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے جیبوں کو مطمئن اور باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ دواؤں میں نہ جائیں، آپ کی راتیں اور دن چین سے گزریں، سکون سے گزریں. جب بیماریاں نہیں ہوں گی پھر آپ مطمئن ہوں گے نا، چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، عافیت میں ہوں گے. یہ اس وقت ہوگا جب کھلم کھلا بے حیائی ہماری زندگی کے دن اور رات میں، صبح اور شام میں، چاہے اس بے حیائی کا تعلق ہمارے لباس سے ہے، اس بے حیائی کا تعلق ہمارے گھر کی زندگی سے ہے، اس بے حیائی کا تعلق ہمارے گھر کے اندر آویزاں کوئی تصاویر ہیں یا گھر کے اندر جو کچھ سکرین کا نظام ہے اس سے ہے، جس سے بھی ہے، جس بے حیائی کا تعلق، اس کا تعلق کمپیوٹر سے ہے. سچی بات ہے، اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، میری آقا کے فرمان کو سر آنکھوں سے لگانا چاہتے ہیں اور آقا کا فرمان کی قدر کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم سکون میں اگر آنا چاہتے ہیں تو سکون کا نسخہ میں نے آج آپ کو بتا دیا. ساری دنیا ریسرچ کر رہی، تھک گئی ہے، کہیں سے کوئی بیماریاں سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی بھی کینسر کے ہسپتال سنے تھے؟ کینسر کے ٹیسٹ سنے تھے؟ ایچ آئی وی ایڈز کے ٹیسٹ سنے تھے؟ کبھی نہ سنے. ہیپاٹائٹس سنا ہی کسی نے نہیں، سنا ہی نہیں کسی نے. تھیلسیمیا، ہیموفیلیا، بیچارے خون لگتا ہے بچوں کو ہر ہفتے کے بعد، ہماری بے حیائی کی وجہ سے بچے بھی دگڑے گئے. میں نے کیا کہا ہے کہ گناہگار کی وجہ سے اوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، معصوم کلیاں بیچاری جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کو نقصان پہنچ گیا کہ ہر ہفتے ان کو خون لگتا ہے تھیلسیمیا کے نام سے، ہر مہینے خون کی بوتل لگتی ہے، نہ لگے تو بچے ختم ہو جاتے ہیں، ایچ بی ان کا ہیموگلوبین ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ والوں، میرے آقا کی چوکٹ پہ جا کے نہ اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں، اور وہ حل یہی ملا ہے. گالیاں دینے سے حکمرانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ ہے؟ اچھا، اب تک گالیاں دیتے آئے ہیں، کچھ گالیوں سے پایا؟ کیا پایا سوائے تقریر کر کے، اسٹیج سجا کے، جلسے جلوس کر کے، سڑکوں پہ ٹائر جلا کے، اور مخلوق خدا کو پریشان کر کے، مخلوق خدا کو اذیت دے کے، فائدہ کیا ہوا؟ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کی حدود رکھے ہیں نا، جو حیا کی چادر دی ہے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، اس کو اوڑھ لیں گے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے، اس میں عطا بھی ہے، اس میں فضل بھی ہے، اور اس میں ساری کائنات کی خیریں ہی خیریں ہیں. کریں گے؟ ناک تو ویسی مٹی کی بنی ہوئی ہے، مسئلہ تو ناک کا ہے نا، وہ ویسی مٹی کی بنی ہوئی ہے، وہ مطلب ویسے ہی ختم ہو گیا. یہ بڑا مسئلہ تھا نا، وہ ختم ہو گیا. ہو گیا؟ نہیں ہوا. وہ مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. جیسے بل بہت مضبوط آتے تھے، اللہ جزا خیر دے، لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں، بل بھی تھوڑے ہو گئے. اس میں بھی خیر ہے. میں بعض وقت سوچنے لگا کہ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کیا خیر ہے؟ میرے اندر جواب آیا، بل تھوڑے ہو گئے، مہنگائی زیادہ، بل تھوڑے، لہذا اس میں خیر ہے. اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہے نا، تو اس میں کیا خیر ہے؟ اچھا، ہم خیر کے پہلو تلاش نہیں کرتے، شر کے پہلو تلاش کرتے. تو خیر کا پہلو یہی ہے کہ بھائی اس میں ہماری جیب بچ جاتی ہے. تو آج یہ بات یاد رہے گی کیا، کہ بے حیائی اور اعلانیاں، بے حیائی اعلانیاں ہو رہی، اس سے بچیں گے بھی سی، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا اسے محبت سے، پیار سے، کہ مسلمان کا اکرام ختم نہ ہو. اللہ کے ہاں مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں مسلمان کا اکرام احترام بہت زیادہ ہے، اس کو محبت سے، پیار سے. جیسے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، جی آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے کسی کو روکنے کے لیے، ہاتھ استعمال نہیں کرتے، یعنی گریبان پکڑے دو چار، اس کو تھپڑ مار دیں، اس کی ٹھکائی کر دیں. تو میں نے کہا، اگر کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیں، پاؤں کو ہاتھ لگا دیں، یہ ہاتھ نہیں ہے، کیا ہے بتا؟ منت کر دیں، یہ ہاتھ نہیں ہے پاؤں ہے. اس میں پہلے دن ہی ہماری مزاج کے اندر تشدد آیا, امن تو آیا ہی نہیں. اس لیے ہم نے اس مرکز کا نام رکھا ہے مرکز روحانیت و امن. تو یہ حدیث کی پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ یہی ہے کہ جب اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو طاعون آتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگلے لوگوں میں وہ بیماریاں کبھی ہوتی نہیں. اور طاعون کیوں پہلے فرمایا, یہ بھی ذرا بات غور سے سن لیں. طاعون کا تعلق سکن سے ہوتا ہے, جلدی بیماری ہوتی ہے, جلدی بیماری ہوتی ہے. اور جلد کا اور انسان کی نسلوں کا ازدواجی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے, یہ میڈیکل سائنس کے لوگ جانتے ہیں. جب بھی جلد کی بیماری شروع ہوگی انسان کی ازدواجی زندگی حیرت انگیز طور پہ برباد ہو جائے گی. طاعون کو اس لیے بیان کیا کہ جلد بگڑ جائے گی, جلد بگڑ جائے گی اور انسان کا ظاہر کا نظام بگڑ جائے گا جب انسان بے حیائی کی طرف لوٹے گا. انسان کی, میری بات کو غور سے سمجھیے گا, میں گہری بات کہہ رہا ہوں, انسان پھر ظاہر کے نظام کو سنوارنے کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لے گا. اس لیے اکثر یہ باحجاب خواتین کو میک اپ کی کم ضرورت پڑتی ہے, اور جن کا حجاب نہیں ہوتا ہے نا, وہ طاعون جلد کی بیماری ہے, جلد کا نظام خراب ہو جائے گا, جلد کا نظام برباد ہو جائے گا. جب کوئی قوم دوسری بات سن لے, بس آج ایک دوسری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا, آئندہ حدیث کو آئندہ محفل میں پوری کریں گے. اور یہ دوسری بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے گا. جب کوئی قوم ناپ تول میں چوری کرتی ہے, ناپ تول میں چوری کرتی ہے, ناپ تول میں کیا کرتی ہے, چوری کرتی ہے, تو اللہ جل شان ہو ان پہ تین چیزیں اللہ مسلط کرتا ہے. ایک سخت مصیبت, دوسرا بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے, اور تیسرا ان پہ قحط آتا ہے. ناپ تول میں کمی کسے کہتے ہیں؟ جس کام کی تو تنخواہ لے رہا, غور سے یاد رکھیے گا, اگر اس کو تو پورا ادا نہیں کر رہا, یہ ناپ تول کی کمی ہے. تو اجزاء پورے لکھ رہا اس دوا کے اور اس کے اندر وہ دوا نہیں ڈال رہا, یہ ناپ تول کی کمی ہے, نہیں ہے اللہ والو؟ ہاں. اینٹ جس کالب کی تھی اس کالب کی تو نے اینٹ نہیں دی, اینٹ اس سے کم کالب کی ہے, یا جتنا پکائی کرنے کے لیے تو نے کہا اور اس کے اتنے پیسے لینے ہیں, اتنی کالب کی نہیں ہے. جس گیج کی چادر تو نے کہا تھا میں لگاؤں گا, اس گیج کی چادر نہیں لگائی. جس معیار کا پینٹ تو نے کہا تھا کروں گا یا دوں گا, باہر جو اعلان ہے اس معیار کا پینٹ نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں؟ کپڑے میں جو دھاگا لگانا تھا یا جو فائبر استعمال کرنا تھا جس معیار کا, اور اس کے مطابق اس کے پیسے لیے نہیں لیے, یہ ناپ تول میں کمی ہے. کس چیز کا کمی ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے. ایک آدمی تھا بڑے غصے میں جا رہا تھا, کس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میری تنخواہ تھوڑی ہے, مالک سے آج جا کے میں فیصلہ کون بات کروں گا, یا میری تنخواہ ختم زیادہ کر دے, میری ضروریات پوری نہیں ہوتی, یا پھر یہ کرے کہ میرا مالک جو ہے نا وہ میں آج بس اس کے بعد چھٹی کر دوں گا, اس سے بات ہی نہیں کروں گا, سب ختم. اس نے کہا میری بات مانے گا؟ کیا مانے؟ اس نے کہا تو اپنے مالک کو کہے کہ چند ماہ کی تنخواہ مجھے نہ دے. کہنے لگا عجیب بات ہے, میں مالک سے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں چند ماہ کی تنخواہ ہی نہ دے. انہوں نے کہا ہماری بات مان لے بھائی, سونے والے حضرات کو خاص طور پہ میرے قریب بھیج دیں, جو سونے والے ہیں نا میرے قریب بٹھائیں, میں ایک بندہ بٹھاؤں گا ساتھ سوئی لے کے. تو وہ کہنے لگا کہ چلو آپ اللہ والے ہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اور دیکھو فقیر کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، فقیر کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، اور اس نے ان کی بات بغیر دلیل کے مانی، چلا گیا. کئی ماہ کے بعد واپس آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے واقعی میرے پاس تو خوشحالی آ گئی. وہ کیسے؟ کہنے لگے بس آ گئی، اب آپ سے پوچھنے آئے ہوں، آئی کیسے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تو جس وقت کے تنخواہ کے جتنا وقت پیسے لیتا تھا وہ وقت نہیں دیتا تھا. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں، دفتر میں جاتے ہی ٹیلی فون دوستوں کو کرنا شروع کر دیا، موبائل دوستوں کو کرنا شروع کر دیا، باہر لوگ لائن لگے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے کل آنا، ابجیکشن لگا دیا، فائل کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، فائلیں گم ہو گئیں. یہ ناپ تول میں کمی ہے. ایک بات بتاؤں، یہ سرکاری ملازم اور پرائیویٹ ملازم، یہ بڑی سخت معاملہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑا سخت معاملہ ہے. ملازمت جائے بھی ہے، یا سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. کیوں؟ جو قانون ہیں ہم نے طے کیے ہیں، ان قوانین کے مطابق. ایک بندہ ہے، اس نے ہمیں پرائیویٹ جاب دی ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ جی میرے یہ اصول ہیں، اس کے مطابق چلو گے تو میری نوکری ہوگی، اگر اس کے مطابق نہیں چلو گے تو میری نوکری نہیں ہوگی، پھر آپ خیانت کریں گے. اس نے قانون مقرر کیا ہے، اب تنخواہ پوری دے رہا ہے اس کے مطابق وہ، اور ہم اس کے مطابق نہیں کر رہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے. زندگی کے جس شعبے میں جائیں، ایک اللہ والے کہنے لگے میں سیر کر کے آ رہا تھا، تو میں نے سیر کر کے آیا تو دیکھا ایک ریڑی والا ہے جس کے پاس جو ہے نا سیب اوپر سے اچھے ہیں نیچے برے ہیں، اور وہ رو رہا ہے کہ میں اتنے کی پیٹی لایا ہوں اور اچھے سیب تو اتنے کے بک جائیں گے، باقی گھٹیا سیب کون لے گا. زندگی کے ہر شعبے میں سوچتے چلے جائیں، کہ جہاں ناپ تول میں کمی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، مزدور کی زندگی ہے، مزدور نے جس چیز کی تنخواہ لی ہے، اور مستری نے راج نے جس چیز کی دہاڑی لی ہے، کیا وہ ان چیزوں کو کر رہا ہوں؟ وہ پنکھے کیوں نہیں چل رہے بھائی؟ کیا وہ ان چیزوں کو کر رہا ہوں؟ سوچے میری بات کو، اس میں کتنا وہ ڈنڈی مارتا ہے. اس لیے اب ایک اللہ والے کہتے تھے ڈنڈی مارو گے تو ڈنڈا لگے گا، وہ کتنا ڈنڈی مارتا ہے. اس دن میں ایک یہاں تسبیح خانے میں ایک مستری کام کر رہا تھا، اور جس انداز سے اس نے کیا، میں نے اس سے بیٹھ کے پوچھا، میں نے کہا کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگے اتنا کماتا ہوں، یہ کرتا ہے. میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جہاں تیرا یہ خرچ ہو جاتا ہو؟ کہنے لگے یہی تو میں نے آپ سے کوئی وظیفہ دعا کروانی تھی. کیا؟ کہنے لگے وہ ایک میرا مقدمہ ہے، ہر 8-10-15-20 دن کے بعد پیشی ہوتی ہے، جو لگاتا ہوں وہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا نسخہ تو یہ وظیفہ بتاؤں؟ کہنے لگا بتاؤ. سبحان اللہ، آپ کے قدموں میں ہوتے ہوئے ہم سرکار بے فیض رہ جائیں. بڑے والہان انداز میں، دھمالی انداز میں اس نے یہ بات کی، کیونکہ ہمارے لاہور کا جو انداز ہے بات کرنے کا، میں انداز دھمالی ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کے قدموں میں رہتے ہوئے اگر میں بے فیض رہوں؟ میں نے کہا پھر تو میری بات نہیں مانے گا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی. کہنے لگا آپ کہیں میں آ جائے گی. میں نے کہا تو اپنے کام میں چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اپنے کام میں چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ہم نے تو ٹھیکیدار کو دیا ہوا ہے نا، تو ٹھیکیدار سے پیسے لیتا ہے، تو چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، سچ بتا. اس نے میری بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا. میں نے کہا میرا وظیفہ یہی ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ تیرے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے. کثرت وہ چھوٹے شہر سے یہاں کمانے آیا ہوا ہے، کسی چھوٹے شہر سے، پنجاب کے کسی چھوٹے شہر سے یہاں کمانے آیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک مستری صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا پیرا دتا، ان کو لوگ کہتے تھے پیرا پٹیا. پیرا دتا ہوتے نا بعض ماں، اس کو لوگ کہتے تھے پیرا پٹیا. اور میں نے اس کو دیکھا زندگی کی آخری عمر میں، وہ شاول اور تیشی پتنی ساری زندگی ایسے پمیشی کرتا رہتا تھا اور پتنی دن میں کتنی اینٹیں لگاتا تھا اور کیا کرتا تھا. میں نے اس بات کی تحقیق کی, اس دن اس کا بیٹا آیا, کہہ رہے جی مجھے حکیم سے پہچانا. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے استاد پیرا دیتا میں بیٹا ہوں. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا معذرت ہے جن کو پیرا بیٹا کہتے تھے. کہہ رہے ہاں ہاں, یعنی مشہور ہوئے تھے نا. تو میں نے کہا آپ کا کیا نظام ہے گھر کے اندر؟ اس نے یقین جانیے یہی بتایا کہ ہیں تو موت والد صاحب تھے, زندگی کے فقر و فاقہ میں ہم ویسے کی ویسے, برکت آ ہی نہیں سکتی. میرے آقا فرمائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, تو ناپ تول میں کمی کرے اور تین مصیبتیں کہ فقر و فاقہ, بدحالی اور مصیبتیں اور ظالم حکمران کا مسلط ہونا, یہ تین مصیبتیں نہ ہو کوئی بات ہی ہے. حضور سچے نہیں سچے؟ انشاءاللہ سچے ہیں. سچوں کے سچے, سچوں کے. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں غور کریں, ہر شعبے میں غور کریں کہ ہماری نیتیں کہاں ہیں اور کیسی ہیں, ہم نیتوں کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں. ہم زندگی ہر شعبے میں غور کریں. یہ ناپ تول کی کمی ہے. ایک مسجد کا امام ہے, وہ ناپ تول کی کمی کر رہا تو اس کی تنخواہ پوری نہیں ہے. ایک استاد ٹیوٹر ہے, ایک معلم ہے, وہ ناپ تول کی کمی کر رہا تو اللہ کے ہاں اس کا جرم ہوگا. اب یقین جانیے میں نے طے کیا ہوا تھا 6:30 سے 7:30 ٹیلی فون سننے ہیں. میں نے پہلے میں سنتا تھا موبائل پہ. کان کی تکلیف ہو گئی, 9 مہینے میں نے کان کی تکلیف کو, اب بھی زیادہ دیر موبائل برداشت نہیں کر سکتا, اس کی وجہ سے تکلیف بہت بڑھ گئی. کوشش کرتا تھا کہ اب یہ میرا طے شدہ وقت ہے. میں نے 30 ٹوکن اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے طے شدہ ٹوکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میری پکڑ نہیں ہوگی, کہ طے شدہ یہی ہے. اس میں پھر بھی اضافی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. میرے دوستو زندگی کے اپنے ہر شعبے میں دیکھیں, زندگی کے ہر شعبے میں, اگر ہم حاکم ہیں یا محکوم ہیں, باس ہیں یا ملازم ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں. میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے محسن ہیں ڈاکٹر منصور صاحب ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 30-34 سال سے یہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. ان کو یاد نہیں ہے, مجھے یاد ہے. ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا, ایک بابا جی بیٹھے تھے پینٹ کرنے والے. ان کی بلڈنگ ہے, یہ حج پہ پھر کرائے پہ دیتے ہیں پینٹ کرنے والے. میں ان سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا, کتنے سال سے یہاں ہیں, کیسے ہیں, کس طرح ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 27 سال سے, پتہ نہیں کتنے سال سے میں یہاں ہوں, اب واپسی کے جانے کا کرایہ نہیں ہے, یعنی پاکستان جانے کا کرایہ نہیں. اچھا میں وہاں سے اٹھ کے جب آیا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرا پیسہ بھی کھا گیا اتنے عرصے سے, مجھے پریشان کیا ہوا ہے, نہ کام کرتا ہے نہ مزدوری کرتا ہے, یہ کرتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے اس نے سب کے ساتھ ایسے کہا. میں نے کہا سچ کہہ رہے وہ, کہ واپسی کا کرایہ نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. پتا ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے دین کو سائیڈ بزنس سمجھا ہوا ہے. تسبیح, نماز, ذکر, یہ سائیڈ بزنس ہے. بزنس وہ ہے ذکر, نماز, تسبیح اپنی چیز ہے, ہم نے اپنا بزنس اپنا کرنا ہے. اس میں دھوکا, فریب, جھوٹ, 2 نمبر کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سائیڈ بزنس ہے دین. تو شریعت, دین, اللہ کا تعلق, تسبیح, نماز, یہ تو سائیڈ بزنس ہے. کیونکہ دین میں جو بزنس ہے, ہمارا کاروبار ہے, وہ تو جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا, دھوکے کے بغیر چل نہیں سکتا. ناپ تول میں کمی, چاہے ناپ تول کی کمی کی مختلف شکلیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے, اس کے بغیر تو ناپ کے تول, اس کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. وہ تو بہت ضروری ہے. اللہ کی طرف سے 3 عذاب اس امت پہ آئے ہیں, اور اگر کوئی ناپ تول کی کمی پورا کرانے کے کرے کہ سخت آدمی, اس پاس کام کوئی نہیں کرتا, سخت آدمی ہے, وہمی آدمی ہے, پاگل ہے. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار تھے, اتنے بڑے مالدار, جو سوٹ آج پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے. ہاں اللہ والوں کی زندگی پڑھا کریں. بہت بڑے مالدار تھے. اللہ نے مال و جس طرح روحانیت کی دنیا کے شہنشاہ تھے نا, پیرانے پیر کہتے ہیں, لفظ سمجھے ذرا, پیرانے یعنی پیروں کے بڑے پیر, جس طرح روحانیت کی دنیا کے شہنشاہ تھے جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح اللہ نے دولت اور دنیا کے مال اور دولت کے بھی بڑے بڑے شہنشاہ تھے. وہ جو ان کی بات سنانے لگا وہ غور سے سنیں. آپ نے جو عمال تھے نا حضرت کے، یعنی جو خدمت کرنے والے تھے، سارے کاروبار کو سنبھالنے والے حضرات تھے، جو حضرت کے خدام کہہ دوں، ملازم کہہ دوں، کوئی بھی کہہ دوں، ان کے ساتھ بعض اوقات شیخ سختی فرماتے تھے. سخی بہت تھے، نوازش بھی ان کی بہت تھی، نوازتے ہی بہت تھے، لیکن ان کے ساتھ سختی فرماتے تھے. یہ تم نے کیوں کیا، اس وقت میں کیوں آئے، اس وقت میں کیوں گئے فلاں جگہ، یہ معاملات ایسے کیوں کہ. تو کسی نے عرض کیا شیخ سخی ہیں، کریم مزاج رکھتے ہیں، نوازش آپ کی اعلی، اور یہ بعض اوقات آپ سختی فرماتے ہیں، تو یہ آپ کے جو خدام ہیں یہ بہت زیادہ اس پہ، اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ بھی قریب، لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے. ہاں بھائی، تو شیخ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا، سنیں گے غور سے. اللہ والے درود شریف پڑھ لیں. فرمایا بھائی میں ان کا خیر خواہ ہوں. حضرت کے جو الفاظ ہیں میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ رزق حلال لے کے جائیں، یہاں سے برکت والا رزق جائیں، ان کی نسلیں اس رزق سے پلیں. کیسی بات ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کتنی وزنی ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ یہاں سے برکت والا رزق لے کے جائیں، حلال رزق لے کے جائیں، طیب رزق لے کے جائیں، اس لیے میں ان کی خیانتوں میں، جو یہ خیانت کرتے ہیں اس پہ ان کی پکڑ کرتا رہتا ہوں، ان سے پوچھ گچھ کرتا رہتا ہوں کہ یہاں سے یہ برکت والا رزق لے کے جائیں، حلال رزق لے کے جائیں، ان کی نسلیں پلیں، نسلیں پلیں. اللہ والو، ہماری زندگی میں آج پریشانیاں خود ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، پھر گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، امریکہ کو دیتے ہیں، انڈیا کو دیتے ہیں، پیدا تو ہماری اپنی کردہ ہیں. گردن ایسی اکڑی تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہی چھوڑ دیا، نیچے ہو ہی نہیں سکتی. پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، کانٹے خود بوئے ہیں، کانٹے دار درخت بوئے تھے، اب اس کے کانٹے لگ گئے، پھول نہیں آئے، اب چننے کانٹے پڑ رہے، پھر پریشان کس چیز کے ہوتے ہیں. جس امت کے اندر ناپ تول کی کمی ہو، ناپ تول کی کمی ہو، ناپ تول کی کمی ہو، امت کے اندر ناپ تول کی کمی ہو، اور زندگی میں ناپ تول کی کمی ہر شعبے میں ہے. عورت اپنے شوہر کے ساتھ ناپ تول کی کمی کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ناپ تول کی کمی، کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے اگر نہ کیے تو ناپ تول کی کمی ہو گئی. اگر بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ حقوق پورے نہ کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیے ہیں، اور بیٹے نے اپنے والد کے ساتھ، اور والد نے اپنی اولاد کے ساتھ، اور پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، راہ گزر نے اپنے راہ گزر کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، تو یہ ناپ تول کی کمی ہے. کبھی کسی نے، ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ دنیا کے ہیں یا موجودہ ہیں، کبھی کسی نے ان کے لیے دو نفل پڑھے ہیں حاجت کے؟ الحمدللہ اکثر نے پڑھے ہوں گے، پڑھے ہیں کہ الہی ان کا دل تو تیرے قبضے میں ہے، دنیا کماتے کماتے کماتے، پر یا اللہ اقتدار کرتے کرتے اگر مر گئے اور تجھے نہ منایا اور تیرے حبیب کی غلامی اختیار نہ کی کملی والے کی، اللہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کا کیا بنے گا. اور سن لو اخبار پڑھنے والوں، جو روز اخبار پڑھتے ہو ان کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر اخبار میں جن کے ظلم و ستم کو پڑھا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں لوٹا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اور ان کے گھروں میں جا کے ان کی مدد گیری نہ کی, قیامت کے دن وہ پکڑیں گے. کیا کہ تمہیں اطلاع تو مل گئی تھی, مسلمان ہوتا وہ ہے جو مسلمان کے دکھ درد کی خیر خواہی میں, کہ دیبل کی بندرگاہ میں ایک عورت نے پکارا تھا, ایک عورت نے پکارا تھا اور محمد بن قاسم وہاں سے لشکر لے کے آیا تھا اور کچھ نہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے, تو کم از کم اتنا ہے کہ ان کے لیے صدقہ, خیرات, دعا, استغفار, ان کی خیر خائی کا. اگر یہ جذبہ بھی نہ ہوا تو پھر کس کھاتے میں جائیں گے اخبار پڑھنے والے, اخبار پڑھنے والے پھر کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس لیے اللہ والو دو چیزیں آج حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے میری آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلشن سے دو پھول میں نے چنے ہیں. ایک پھول جو میں نے بیان کیا ہے وہ اعلانیہ بے حیائی, اور دوسرا پھول جو میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی. وہ زندگی کے ہر شعبے کے ناپ تول میں کمی ہے, زندگی کے ہر شعبے میں عذاب, بلا, وبا, پریشانیاں, مشکلات, مسائل, اگر ان ساری چیزوں سے ہم چاہتے ہیں چھٹکارا اور خلاصی, اور ان ساری چیزوں سے اگر چاہتے ہیں پریشانیوں کا حل, تو پھر اپنی ان چیزوں پہ نظر ڈالیں. زندگی کو آسودہ کرنا چاہتے ہیں, معاشرے میں امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اور ساری زندگی, اپنی زندگی کو پرسکون زندگی گزار کے پرسکون جنت کی تلاش چاہتے ہیں, تو پھر یہ جو روحانی پھول میں نے دو کملی والے کے باغ سے میں نے چن کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اس کو میں بھی سینے سے سجا لوں, آپ بھی سینے سے سجا لیں. ان روحانی پھولوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ والے, کوئی منزل نہیں ہے. مجھے ایک بندہ تاجر بہت بڑا کراچی کا کہنے لگا ہماری معیشت صرف ہماری ناپ تول کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. کراچی کا بندہ ہمارے ساتھ سفر حج میں تھا, کہنے لگے آپ جگہ جگہ دیکھیں سعودی عرب میں, ساری خلیج میں, سارے یورپ امریکہ میں, جگہ جگہ دیکھیں انڈیا کی چیزیں ہوں گی, کافر کے ملک کی چیزیں ہوں گی, ہمارے ملک کی چیزیں نہ ہوں گی. وہ قبول ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہم ملاوٹ کرتے ہو, دو نمبری کرتے ہو. میں نے کہا اتنی دیر ہمیں کھڑا کر دیا, سامنے والا جہاز آیا, مجھے کہنے لگا, میں نے بندے کو کہا, میں نے کہا میری تو کمر ہی تھک گئی لائن میں کھڑے 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 کھڑے. یہ 2001 کی بات ہے. میں نے کہا اتنی دیر لگا دی, وہ جہاز سارا آیا, ان کی ٹکٹ, ان کی جو ہے جو چیکنگ ہوتی ہے امیگریشن کی, وہ ساری ہو گئی, اور یہ اس نے کہا یہ پاکستانی ہے. میرے دوستو یہ ٹھٹھا مذاق نہیں, آخر کیوں ایسا ہوا؟ بحیثیت قوم ہم خائن کیوں بن گئے؟ ہمارے اندر خیانت کیوں آ گئی؟ اس کو تلاش کریں, پھر اس کی اصلاح کریں اپنی زندگی میں. اگر اصلاح کریں گے ہمارے منہ سے گالیاں نہیں نکلیں گی کسی کے لیے, ہمارے منہ سے اپنے ذات کے لیے خیر خائی, امت کے لیے خیر خائی کے بول نکلیں گے. تو کریں گے کوشش, کریں گے کوشش. میری باتیں خشک ہوتی ہیں, آپ کے مزاج پہ گراں گزرتی ہیں, اگر کہیں کمی بیشی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دیا کرو. آپ کا یہ شایان شان, کہیں کوئی کمی ہو جائے, آپ کی عظمت بہت ہے, اللہ کے نام پہ آتے ہیں. آپ کی عظمت بہت ہے, اللہ کے نام پہ آتے ہیں, اللہ کے نام کے لیے آتے ہیں. میں اس دن اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا تجھے کیا بتا, تجھے کیا پتا اس مجمع کی عظمت تمہارے دل میں کیا ہے, اس مجمع کی قیمت کیا ہے. یہ جو بہنیں آتی ہیں اتنی ساری ماشاءاللہ, اور یہ بھائی آتے ہیں, اس مجمع کی تمہیں دل میں تمہاری قیمت کیا ہے تمہیں خبر ہی نہیں ہے. یہ مجمع اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے, اللہ کے ہاں کتنا مطلوب ہے, اللہ کے ہاں اس مجمع کی کتنی قیمت ہے تمہیں کیا خبر. آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں, اور سچی بات ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے جو آپ کے لیے جھاڑو پھیرتے ہیں, دریا مچھاتے ہیں, پنکھے سجاتے ہیں, لگاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. اللہ جزا خیر دے جو ان کی نگرانی کرتے ہیں اپنا آرام اور سکون جو ہے برباد کر کے. پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کو کیا ملے گا, ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کو کیا ملے گا. سچ کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. تو میرے شیخ کی ایک ترتیب تھی, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے ان سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کشف المحجوب اور مکتوبات صدی اللہ والوں کی, یہ میں نے سبکن پڑھی تھی, اور مراقبہ اور اس کی ترکیب اور اس کی مشق, تو کئی عرصے سے اعلان بھی کیا تھا, بس ترتیب نہ بن سکی. درس کے بعد اس لیے نہیں کراتا کہ دیر ہو جاتی ہے, اکثر ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, تو ان کو دیر ہو جاتی ہے. تو اس کی پہلی نشست انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو, اتوار کا دن ٹھیک ہے ہاں جی, پہلی نشست جو ہے انشاءاللہ اس اتوار کو مغرب کے فوراً بعد شروع ہوگی. یہاں ساری کی ساری رعایتیں ہیں, وہاں کوئی رعایتیں نہیں ہوں گی, اس لیے ہر بندہ آئے بھی نہ, وہاں ہے اجازت عام, ہر شخص آ سکتا ہے, خواتین کے لیے نہیں ہے یہ, مردوں کے لیے سر دست. لیکن اس میں صرف وہ آئے جس کے اندر سچی طلب ہو, زیادہ بندے نہ آنا, تھوڑے آنا, زیادہ آنا بھی نہ, بس تھوڑے آنا, سچی طلب والے آئیں. کہ آج تک حضرت علی حجری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو سنا ہے, پھر اس کو سبکن پڑھ کے دیکھو, سنو تو سی کیا ہے اس میں, اور مکتوبات صدی ان کو سبکن سن کے دیکھو, پڑھ کے دیکھو, اور مراقبہ اور مراقبے کا کمال دیکھو. تو اس لیے وہ شخص آئیں جو مغرب کو صرف پہنچ سکیں, جو مغرب کے بعد آ کے جھک کے بیٹھنے والے ہوں وہاں ہم دروازے پہ پہرہ لگا دیں گے, کوئی آ ہی نہیں سکے گا. وہاں سارے قانون ہوں گے, یہاں کوئی قانون نہیں ہے, یہ تو عمومی مجلس ہے نا, یہ عمومی مجلس ہے, یہ سلسلہ جو ہے عمومی ہے, جو آتا ہے جس وقت آیا ہے. ویسے تو اصل تو یہی ہے کہ سچا طالب جو ہے وہ تو پہلے ہی آتا ہے, لیکن وہاں سارے قانون ہوں گے, تو اس لیے جو پروٹوکول لینے والے ہیں وہ تو ویسے تشریف نہ لائیں, اور جو آئے وہ مغرب میں شامل ہو جائے, اگر کسی کو مغرب سے دیر ہو جائے وہ تشریف ہی نہ لائے. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ویسے ہی تھوڑے ہو جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ہماری جو سلسلہ شروع ہے, سبق جو ہم شروع کر رہے ہیں, کشف المحجوب کا سبق, اس کشف المحجوب کے سبق میں تھوڑے بندے آئیں, میں یہ چاہوں گا تھوڑے آئیں, ایسے آئیں جو سچی طلب والے ہوں. الحمدللہ آپ سچی طلب والے ہیں, سچی طلب والے ہیں تو سارے جہان کی ٹھوکروں کو, ہر طرف اشاروں کو, گلیوں کو, پریشانیوں کو کر کے آپ یہاں پہنچتے ہیں. آپ کی سچی طلب میں کچھ شک نہیں ہے, ہے کوئی شک؟ انشاءاللہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آج جو نبوی پھول دو دیے ہیں, اللہ ان کو دل کو پہ سجانے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمائے.